السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ اولہ و آخرہ. سورہ نساء کا مطالعہ کریں. نواں رکو شروع ہو رہا ہے آیت نمبر 71, اور اس رکو کا موضوع ہے احکام قتال فی سبیل اللہ, اللہ کی راہ میں جنگ کرنے سے متعلق احکامات آ رہے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایہا الذین آمنوا, اے لوگوں جو ایمان لائے ہو, خذو حذرکم, لے لو اپنے بچاؤ کا سامان, فانفروا ثبات, پھر چاہو تو دستے دستے ہو کر نکلو, او انفروا جمیعا, یا سب اکٹھا ہو کر اللہ کی راہ میں نکلو, وَإِنَّا مِنْكُمْ لَمَلْ لَا يُبَتِّعَنَّا, اور یقیناً تم میں سے کوئی ایسا بھی ہے جو ضروری تاخیر کرے گا یا ڈھیلا پڑے گا, فَإِنْ أَصَابَتْكُمْ مُصِيبَةٌ, پھر جب تمہیں پہنچے کوئی مصیبت, قال قد انعم اللہ علیہ, تو وہ کہے گا کہ اللہ نے تو مجھ پر بڑا فضل فرمایا, اذ لم اکم معاہم شہیدا, کہ میں نہیں تھا ان کے ساتھ موجود. تو یہ اصل میں منافقانہ کردار ہے اور قتال سے فرار کا ذکر آ رہا ہے. آگے آیت نمبر 72 سے 73 تک یہی کردار بیان ہو رہا ہے. تو منافقوں کا معاملہ یہ تھا کہ ایک تو جہاد میں جاتے نہیں تھے, لیکن جب انہیں یہ اطلاع آتی تھی کہ مسلمان اس جہاد میں بڑی گھمسان کا رن رہا اور کئی مسلمان شہید ہوئے یا زخمی ہوئے, تو بڑا خوش ہوتے تھے کہ اچھا ہوا ہم نہیں گئے, دیکھو ہم بچ گئے. اور پھر جب انہیں اطلاع آتی تھی کہ اس غزوے میں مسلمان فاتح رہے اور مال غنیمت ملا بڑے, تو پھر بڑے پچھتاتے تھے کہ کاش ہم بھی چلے جاتے تاکہ جو ہے وہ ڈھیروں مال غنیمت مل جاتا. تو یہ کردار بیان ہو رہا ہے. اور بظاہر انہیں مسلمانوں سے کوئی تعلق نہیں ہے اور انہیں اللہ رسول سے کوئی تعلق نہیں ہے, بلکہ اصل نیت کیا ہے کہ مال غنیمت ہاتھ آتا ہے. تو فرمایا وَلَئِنْ أَصَابَكُمْ فَضْلٌ مِّنَ اللَّهِ, اور اگر ملے تمہیں اللہ کا فضل, لَيَقُولَنَّ, تو وہ ضرور کہیں گے, کَلَّمْ تَكُمْ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُ مَوَدَّةٌ, کہ گویا نہیں تھی ان کے درمیان تمہارے درمیان کوئی دوستی, اور وہ حسرت کریں گے, یا لَيْتَنِي كُنْتُ مَعَهُمْ, کاش کہ میں ہوتا ان کے ساتھ, فافوز افوز نازیمہ, اور تاکہ میں حاصل کرتا بڑی کامیابی. بڑی کامیابی سے یہاں مراد کیا ہے, مال غنیمت جو ہے مجھے حاصل ہو جاتا. آگے ترغیب آ رہی ہے قتال کے لیے. فلیقاتل فی سبیل اللہ الذین, پس لڑنا چاہیے اللہ کی راہ میں ان لوگوں کو, یشرون الحیات الدنیا بالآخرہ, جنہوں نے بیچ دی ہے دنیا کی زندگی آخرت کے بدلے, وَمَنْ يُقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ, اور جو کوئی لڑے اللہ کی راہ میں, فَيُقْتَلْ أَوْ يَغْلِبْ, تو یا تو وہ قتل ہو جائے یا وہ غالب رہے, تو یعنی شہید ہو جائے یا پھر غازی رہے, فَسَوْفَ نُؤْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا, تو ہم دیں گے اسے بہت بڑا ثواب. شہید کا تو کیا ہی کہنا, غازی کو بھی بہت بڑا اجر ملتا ہے, بہت اونچا کام ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات جو ہے قتال جہاد سے متعلق جو ہے بے شمار ہیں, اور کتابیں اس میں جو ہے وہ لکھی گئی ہیں. بہرحال بخاری کی روایت, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنت تلواروں کے سائے تلے, تو جو ہے یہ جہاد کا شوق مسلمانوں کے لیے لازمی ہے. اسی طرح بخاری شریف کی روایت ہے, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کی راہ میں ایک دن اور ایک شام کا نکلنا دنیا و ما فیہا سے بہتر ہے, یعنی دنیا اور دنیا کے اندر جو کچھ ہے اس سب سے بڑھ کر اللہ کی راہ میں ایک دن یا ایک شام کا لگا لینا. تو اللہ تعالی ہمیں بھی شوق عطا فرمائے جہاد کا, قتال کا. کمزور مسلمانوں کو کفار کے قبضے سے نکلوانا, اس کی کوشش کرنا, یہ بہت بڑی جو ہے وہ نیکی ہے, اس کا ذکر آ رہا ہے. فرمایا وما لکم, اور تمہیں کیا عذر ہے, تمہیں کیا ہو گیا ہے, لا تقاتلون فی سبیل اللہ, کہ تم نہیں لڑتے اللہ کی راہ میں, والمستضعفین من الرجال والنساء والولدان, اور جو کمزور بےکس دبے ہوئے مردوں اور عورتوں اور بچوں کی خاطر, الذین یقولون, جو یوں اللہ سے دعائیں کرتے ہیں, ربنا اخرجنا من ہذہ القریۃ الظالمی اہلھا, کہ اے ہمارے رب نکالیے ہمیں اس بستی سے کہ ظالم ہیں جس کے رہنے والے, واجعل لنا من لدنک ولیا, اور بنائیے ہمارے لیے اپنے جناب سے دوست, وجعلنا من لدنک نصیرا, اور بنائیے ہمارے لیے اپنی جناب سے مددگار. تو اصل یہ میں یہ مظلوم مرد عورتیں بچے جو ہے جو کفار کے نرغے میں ہوں, اور کفار انہیں نکلنے نہ دے رہے ہوں, ان پر ظلم کر رہے ہوں, تو وہ پھر اللہ سے دعائیں کرتے ہیں کہ اللہ کسی کو بھیجیے, وہ ہماری مدد کرے, ہمیں ان مصائب سے نکالے. تو حضرت جو ہے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ان میں میرا اور میری والدہ کا ذکر ہے. انہیں بھی مکے میں روک لیا گیا تھا جبرن ان کی والدہ کے ساتھ, جبکہ وہ ابھی جو ہے وہ نوجوان ہی تھے, چھوٹے تھے عمر میں. اور اسی طرح بہت سارے لوگ وہاں ایسے سچے مومن تھے جو ہجرت کرنا چاہتے تھے لیکن کفار نے انہیں روک لیا. ایک واقعہ بس آپ کو سنا کے آگے بڑھوں گا. ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہجرت کے ارادے سے نکلے, مدینہ کا ارادہ تھا, ساتھ ایک بیوی اور ایک بچہ تھا. جب ان کے رشتہ داروں کو پتہ چلا ہجرت کر رہے ہیں تو ان کے اپنے میکے والے بھی آ گئے, سسرال والے بھی آ گئے. سسرال والوں نے تو بیوی چھین لی کہ یہ ہماری بیٹی ہے, تم نے جانا ہے تو جاؤ, یہ نہیں جائے گی تمہارے ساتھ. اور جو ان کے میکے والے تھے وہ بچے کو لے گئے, تو نہ بچہ ساتھ رہا نہ بیوی ساتھ رہی, اکیلے پہ ہجرت کر کے مدینہ آ گئے. تو جو ہے بہرحال اب ایسے لوگوں کے لیے اب بیوی اور بچہ وہاں ایک لمبے عرصے تک وہاں ان کی قید میں رہے, اور انہیں بالکل موقع ہی نہیں دیا انہوں نے ہجرت کرنے کا. تو ایسے لوگ جو ہیں پھر کافی عرصے بعد جا کے انہیں ترس آیا تو انہوں نے چھوڑا, اور ان کی بیوی اور بچہ ہجرت کر کے پھر مدینہ آئے. تو ان کمزور اور بےکس لوگوں کی طرف سے اللہ تعالیٰ گویا جذبہ دلا رہے ہیں کہ انہیں آزاد کرنے کے لیے جو ہے وہ قتال کرو, جہاد کرو, کیسے جو ہے یہ مسلمان ان مصائب سے نکلیں گے. اور اسی کی مثال آپ دیکھیں جس علاقے میں میں اور آپ بیٹھے ہیں, وہ اس آیت کی ایک بھرپور مثال ہے. یہ علاقہ راجہ داہر کے قبضے میں تھا, اور مسلمانوں کو پکڑ لیا گیا تھا, اور ان کا ایک بحری جہاز جو ہے وہ لوٹ لیا گیا تھا یہاں سندھ میں. اور ایک مسلمان مظلوم خاتون نے پھر جو ہے وہ اپیل کی تھی اور بلایا تھا مسلمانوں کو کہ بھئی ہماری مدد کرو, اور محمد بن قاسم پھر اس اپیل پر یہاں آئے تھے اور انہوں نے یہ سندھ فتح کیا اور مسلمانوں کو جو ہے اس ظلم کے چنگل سے نکالا. تو ایک طرف وہ لوگ تھے, ایک طرف آج ہم ہیں کہ ہمارے کانوں پر جو نہیں نگتی جبکہ دنیا میں مسلمانوں کا بہت برا حال ہے اور کفار ان پر ظلم دھانے. بہرحال آگے ترغیب قتال آ رہی ہے. فرمایا الذین آمنوا, وہ لوگ جو ایمان لائے, یقاتلون فی سبیل اللہ, وہ تو لڑتے ہیں اللہ کی راہ میں. والذین کفروا, اور وہ لوگ جو کافر ہیں, یقاتلون فی سبیل الطاغوت, وہ لڑتے طاغوت کے رستے میں. فقاتلوا اولیاء الشیطان, تو لڑو تم شیطان کے دوستوں سے. ان کید الشیطان کان ضعیفا, بے شک شیطان کی ساری چالیں بہت کمزور ہیں. اللہ تعالیٰ کی تدبیریں بہت طاقتور ہیں, اور شیطان جتنی بھی مکاریاں کرتا ہے, چالیں چلتا ہے, وہ اللہ کے مقابلے میں بہت کمزور ہے. تو دنیا کو ہے پھر مار کے روح و بدن پیش, تہذیب نے پھر اپنے درندوں کو ابھارا. اللہ کو ہے پامردی مومن پہ بھروسہ, ابلیس کو یورپ کی مشینوں کا سہارا. آج بھی یہی تصویر ہے, اور یہ تو آغاز سے آخر تک یہی تصویر رہے گی. ایک طرف اہل حق ہے اللہ کو ماننے والے, اور دوسری طرف اہل باطل ہے شیطان کی پیروی کرنے والے, اور ان کا مقابلہ ہے. اور اللہ تعالیٰ نے بہت سے جو ہے معاملات یہاں ذکر فرمایا قرآن میں, اور بتایا کہ ہر دفعہ فتح کس کی ہوتی ہے, اللہ کو ماننے والوں, اور شکست کس کے حصے میں آتی ہے, شیطان کی پیچھے چلنے والوں. تو یہ تو اللہ کی مستقل سنت, اس لیے ہمیں ترغیب دی جا رہی ہے کہ ہم اللہ کے رستے میں اللہ کے لیے جو ہے وہ اس کے دشمنوں سے لڑیں. آگے جو ہے وہ ترغیب دلائی جا رہی ہے, قتال کرو اور بزدلی نہ دکھاؤ. الم ترى الى الذين قيل لهم كفوا ايديكم, کیا آپ نے نہیں دیکھا ان لوگوں سے کو جن سے کہا گیا تھا اپنے ہاتھوں کو بندہ رکھو. تو یہ اصل میں جو مکی دور ہے 13 سالہ, اس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو حکم دیا تھا کہ اپنے ہاتھوں کو رو کے رکھو. سیلف ڈیفنس میں بھی ہاتھ اٹھانے کی اجازت نہیں تھی. اسے یاد کیجئے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جس طرح زد و کوب کیا جاتا تھا, جانور کی طرح گرے میں رسی ڈال کر مکے کی سنگلاخ زمین پر گھسیٹا جاتا, تپتی ہوئی ریت پر لٹایا جاتا, اور سینے پر ایک بھاری پتھر رکھا جاتا. پھر جو ہے امیہ بن خلف, جو جس کے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ غلام تھے, وہ اپنے ساتھ اور لوگوں کو لاتا اور پھر پٹائی کرتا ان کی, صبح سے شام تک مارتا. لیکن حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زبان سے احد ناحد احد ناحد احد ناحد یہ جاری رہتا. وہ کہتے ہیں جتنا مارنا مارو, لیکن اللہ ایک ہی ہے, میں ایک ہی اللہ کو مانتا ہوں. تو اجازت نہیں تھی ہاتھ اٹھانے کی. تو وہ یاد دلایا جا رہا ہے کہ یاد کیجئے وہ وقت جب کہ جو ہے ان لوگوں کو کہا گیا تھا کہ اپنے ہاتھوں کو رو کے رکھو. فرمایا واقیم الصلاح, اور نماز قائم کرو، وَآتُ الزَّكَا اور زکوٰۃ ادا کرتے رہو۔ فَلَمَّا كُتِبَ عَلَيْهِمُ الْقِتَالُ پھر جب فرض کیا گیا ان پر قتال، اِذَا فَرِيقٌ مِّنْهُمْ يَخْشَوْنَ النَّاسَ كَخَشْيَةِ اللَّهِ تو ان میں سے ایک گروہ ایسا ہے جو لوگوں سے ایسے ڈرنے لگا جیسے اللہ سے ڈرنا چاہیے۔ تو یہ بزدلی ہے، اصل میں کم ہمتی ہے۔ آدمی جنگ سے ڈرتا ہے، جنگ میں کیا ہو جائے گا، بے زخمی ہو سکتے ہیں، آنکھ ضائع ہو سکتی ہے، ٹانگ ضائع ہو سکتی ہے، ہو سکتا ہے کہ کیپچر ہو جائیں، پکڑے جائیں، قید میں چلے جائیں دشمنوں کی، وہ ٹارچر کریں، وہ ماریں، تو ایک خوف پیدا ہو جاتا ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ یہاں کہہ رہے ہیں کہ وہ انسانوں سے ایسے ڈر رہے ہیں جیسے اللہ سے ڈرنا چاہیے۔ بھائی دنیا میں زیادہ سے زیادہ کیا ہو جائے، کوئی ہاتھ پاؤں توڑ دے گا، تھوڑے دن ٹارچر کر لے گا، بالآخر زیادہ سے زیادہ کیا کر سکتا ہے، مار دے گا۔ لیکن اگر اللہ ناراض ہو گیا، جہنم واصل ہو گئے، تو ہمیشہ ہمیشہ کا ٹارچر، وہاں تو عذاب کم نہیں ہوگا، بڑھتا جائے گا۔ کھال جل جائے گی تو نئی کھال دے دی جائے گی، اور طرح طرح کے عذاب ہیں جو کبھی ختم نہیں ہوں گے۔ تو ایک طرف اللہ کا ڈر ہے، دوسری طرف دنیا کا ڈر ہے۔ تو دنیا کے لوگ یہ زیادہ نہیں بگاڑ سکتے، تو ان سے نہیں ڈرنا چاہیے، اللہ سے ڈرنا چاہیے۔ تو فرمایا اِذَا فَرِيقٌ مِّنْهُمْ يَخْشَوْنَ النَّاسَ کخشیت اللہ او اشد خشیہ، تو ان میں سے ایک گروہ ہے جو لوگوں سے ایسے ڈرتا ہے جیسے اللہ سے ڈرنا چاہیے، بلکہ اس سے بھی زیادہ ڈرتا ہے۔ وقالو ربنا لما كتبت علينا القتال، اور وہ کہتے ہیں ہمارے رب آپ نے کیوں فرض کر دیا ہم پر یہ قتال، یعنی لڑائی اور جنگ۔ لولا اخرتنا الى اجل قریب، ہمیں کیوں نہ مہلت دے دی تھوڑی قریبی مدت تک۔ قل متاع الدنیا قلیل، انہیں جواب دیا جا رہا ہے کہ دنیا کا ساز و سامان بہت تھوڑا ہے، کتنے دن رہ لو گے، بہت ہوا تو چند سال رہ لو گے۔ بھائی 100 سال بھی بہت لوگوں کے لیے تو ممکن ہی نہیں ہے، اور 125 سال بھی آج ممکن نہیں ہے، تو بھائی کتنا رہ لو گے، دنیا کی ساری نعمتیں آخرت کے مقابلے میں بہت تھوڑی ہیں۔ والآخرت خیر لمن اتقا، اور آخرت کہیں بہتر ہے ان لوگوں کے لیے جو تقوی اختیار کرنے والے ہیں، پرہیزگاری اختیار کرنے والے ہیں۔ ولا تظلمون فتیلا، اور نہیں ظلم کیا جائے گا تم پر ذرا بھی۔ آگے کہا جا رہا ہے کہ قتال سے بھاگ کر کیا زندگی بچا لو گے، کیا زندہ رہو گے قتال سے بھاگ کر؟ نہیں، موت تو آنی ہے، موت سے کوئی نہیں بھاگ سکتا۔ قتال سے بھاگ کر اگر یہ سمجھتے ہو کہ زندگی بچا لو گے، تو یہ بالکل غلط تمہارا تصور ہے۔ اس لیے فرمایا اینما تکونو یدرککم الموت، جہاں کہیں تم ہوگے موت تمہیں آ لے گی۔ ولو کنتم فی بروج مشیدہ، خواہ تم کتنے ہی مضبوط قلعوں کے اندر نہ چھپ جاؤ۔ تو جیسے ہم پڑھا ہے کہ کلو نفس ذائقۃ الموت، ہر جان نے موت کا مزہ چکھنا ہے، اور موت سے کوئی فرار نہیں۔ آدمی مضبوط سے مضبوط قلعے کے اندر چھپ جائے، دشمن سے تو بچ سکتا ہے لیکن موت سے نہیں بچ سکتا۔ موت کا جب وقت آتا ہے تو جو ہے وہ بالکل ٹالا نہیں جاتا، آدمی وہاں سے اٹھا لیا جاتا ہے۔ اس لیے الموت خیر الموعظہ، موت ہی سب سے بہترین نصیحت ہے۔ الموت خیر الحافظہ، اور موت ہی سب سے بڑی محافظ ہے۔ یہ زندگی موت کی امانت ہے، جب تک موت کا وقت نہیں آتا زندگی ختم نہیں ہو سکتی، اور جب موت کا وقت آ جاتا ہے تو زندگی بڑھ نہیں سکتی۔ تو اس لیے ایک مومن کو اطمینان ہوتا ہے کہ اللہ نے جو لکھا ہے موت کا وقت وہ آ کر رہے گا۔ تو آدمی سمجھتا ہے میدان جنگ میں نہیں جاؤں گا تو زندہ رہوں گا، حالانکہ اس کی موت جو ہے وہ پھر بھی آ کر رہے گی۔ فرمایا وَإِن تُصِبْهُمْ حَسَنَةٌ، اور اگر پہنچے انہیں کوئی بھلائی، يَقُولُوا هَٰذِهِ مِنْ عِندِ اللَّهِ، یہ منافقانہ کردار بیان ہو رہا ہے، اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بغض بیان ہو رہا ہے کہ جب کوئی بھلائی پہنچتی ہے تو کہتے ہیں کہ یہ تو اللہ کی طرف سے۔ وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ، اور جب انہیں پہنچتی ہے کوئی برائی، کوئی تکلیف، کوئی مصیبت، یقولو حاضی من عندک، تو کہتے ہیں یہ ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی طرف سے، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، کہتے تھے آپ نے صحیح پلاننگ نہیں کی، آپ کی صحیح اسٹریٹجی نہیں تھی، آپ کے مشورے کی وجہ سے ہمیں نقصان ہو گیا، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ۔ قل کل من عند اللہ، حقیقت کیا ہے، کہا جا رہا ہے کہ آپ کہہ دیجئے کہ سب کا سب اللہ کی طرف سے، جیت بھی اللہ کی طرف سے، ہار بھی اللہ کی طرف سے، فائدہ بھی اللہ کی طرف سے، نقصان بھی اللہ کی طرف سے، خیر پہنچتی ہے وہ بھی اللہ کی طرف سے، کوئی تکلیف پہنچی ہے تو وہ بھی اللہ کی طرف سے۔ فما لہؤلاء القوم، سو کیا حال ہے ان لوگوں کا، اشارہ ہے منافقوں کی طرف، لا یکادون یفقہون حدیثا، کہ نہیں معلوم ہوتے کہ وہ سمجھتے ہیں کوئی بھی بات، بھی تمہیں بات سمجھ نہیں آ رہی، سب کچھ جو اس کائنات میں ہو رہا ہے اللہ کی مرضی سے ہو رہا ہے، جب خیر پہنچے اللہ کا شکر کرو، تکلیف پہنچے تو صبر کرو، یہی امتحان ہے زندگی کا. آگے تلقین ادب جو ہے وہ سکھائی جا رہی ہے. ما سابق من حسنت فمن اللہ، تو حقیقت تو یہی ہے کہ خیر اور شر سب اللہ کی طرف سے، لیکن ادب یہ ہے کہ جب جو پہنچے تمہیں کوئی بھلائی تو وہ اللہ کی طرف سے. وما سابق من سیئہ، اور جو پہنچی ہے تمہیں برائی، فمن نفسک، تو وہ تمہارے اپنے نفس کی طرف سے، یہ تمہاری برائیوں کا وبال ہے اور تمہارے گناہوں کا نتیجہ. وَأَرْسَلْنَاكَ لِلنَّاسِ رَسُولًا، اور بھیجا ہے ہم نے آپ کو سب لوگوں کے لیے رسول بنا کر. وَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا، اور کافی ہے اللہ بطور مددگار جو موجود ہوتا ہے. اصل میں شہید جو ہے شاہد سے بنا، شاہد کہتے ہیں جو موجود ہو، جو موجود ہوتا ہے وہ گواہی دیتا ہے، اس لیے شاہد اور شہید ہم گواہ کے معنوں میں بھی لاتے ہیں، اور جو موجود ہوتا ہے وہی مدد کرتا ہے، تو شاہد مددگار کو بھی کہتے ہیں، جو موجود ہوگا مدد کرے گا. تو اللہ سب سے بڑا مددگار ہے، وہ ہر جگہ موجود ہے. آگے بہت ہی گہری آیت اطاعت رسول کے اوپر، فرمایا من یطیع الرسول فقد اطاع اللہ، جس نے رسول کا حکم مانا اسی نے اللہ کا حکم مانا. دیکھیں اللہ تعالیٰ علیحدہ علیحدہ ہر انسان پر وحی نہیں اتارتا، ہمیں کیسے پتہ چلے گا اللہ کا حکم کیا ہے؟ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پتہ چلا، اور یہ پورا قرآن بھی ہمارے پاس لکھا ہوا تو اللہ نے نہیں دیا، نہ مختلف انسانوں پر نازل کیا. یہ کس پر نازل ہوا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ یہ اللہ کا کلام ہے، یہ اللہ نے نازل فرمایا، تو یہ سب کی سب حدیث ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کہی ہوئی باتیں. اور قرآن بہرحال ہم جانتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ یہ اللہ کے الفاظ ہیں، اور اس میں رسول کے الفاظ نہیں ہیں، بس رسول کی زبان ہی ہم تک یہ پہنچا. تو فرمایا کہ من یطیع الرسول فقد اطاع اللہ، تو حقیقت میں اللہ کی فرما برداری کرنی ہے، لیکن عملاً رسول کی فرما برداری، جو رسول کا حکم مان رہا ہے وہی اصل میں اللہ کا حکم مان رہا ہے، اور جو رسول کی نافرمانی کر رہا ہے وہ اصل میں اللہ کی نافرمانی کر رہا ہے. اس لیے بخاری شریف کی روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من اطاعنی فقد اطاع اللہ، جس نے میری فرما برداری کی اسی نے اللہ کی فرما برداری کی. من عصانی فقد عصى اللہ، اور جس نے میری نافرمانی کی اس نے اللہ کی نافرمانی کی. اسی طرح ایک اور روایت میں آپ نے فرمایا من اطاع امیری فقد اطاعنی، جس نے میرے مقرر کیے ہوئے امیر کی اطاعت کی اس نے میری اطاعت کی. ومن عصى امیری فقد عصانی، جس نے میرے مقرر کیے ہوئے امیر کی نافرمانی کی اس نے میری نافرمانی کی. تو اصل میں یہ اللہ اس کے رسول کی اطاعت کیسے ہوگی؟ رسول کی اطاعت کرتے، رسول کی اطاعت ہی اللہ کی اطاعت ہے. فرمایا ومن تولا، جو کوئی منہ موڑے، فما ارسلناک علیہم حفیظا، تو نہیں بھیجا ہم نے آپ کو ان پر نگہبان بنا کر. آگے علامت آ رہی ہے نفاق کی. ویقولون طاعہ، اور وہ کہتے ہیں کہ ہم نے فرما برداری اختیار کی، ہم نے اطاعت قبول کی، ہم نے مانا. فاذا برزوا من عندک، پھر جب وہ نکلتے ہیں آپ کے پاس سے. بیت طائفۃ منہم غیر الذی تقول، تو رات کو مشورہ کرتے ہیں کچھ لوگ ان میں سے برخلاف اس کے جو آپ فرماتے ہیں، آپ نے حکم یہ دیا، وہ مل کر گٹھ جوڑ بنا کر راتوں کو کہتے ہیں یہ کیا کہہ دیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یوں نہیں یوں ہونا چاہیے، نہیں ہم یوں نہیں کریں، ہم یوں کریں. تو جو آپ کہہ رہے ہیں اس کے خلاف راتوں کو مشورہ کرتے ہیں آپس میں. واللہ یکتب ما یبیتون، اللہ لکھ رہا ہے جو کچھ تم راتوں کو مشورے کر رہے ہو. فاعرض عنہم، یعنی راتوں کو دوسروں سے تو چھپ گئے ہو، اللہ سے نہیں چھپ سکتے، اللہ دیکھ رہا ہے جو کچھ تم کر رہے ہو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا گیا فاعرض عنہم، پس آپ اعراض فرمائیے ان سے. وتوکل علی اللہ، اور بھروسہ فرمائیے اللہ پر. وکفا باللہ وکیلا، اللہ کافی ہے بطور مددگار. منافقت کا علاج کیسے ہوگا؟ افلا یتدبرون القرآن، بس کیا نہیں غور کرتے وہ قرآن میں؟ قرآن پر غور و فکر سے جو ہے وہ نفاق کا علاج ہوتا ہے، پتہ چلتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام کیا ہے، پتہ چلتا ہے کہ اصل قیمتی دولت ہے کیا، اصل قیمتی چیز ہے کیا، دنیا یا آخرت. تو قرآن پر غور و فکر، تدبر کسے کہتے ہیں؟ گہرا غور و فکر کرنا، ایک ایک لفظ کو سمجھنا، اس کے معنی دیکھنا اور اس کے مفاہیم کو سمجھنا، اور پھر اس میں سے جو ہے جائز ناجائز اور حکمت کے موتی جو ہے وہ تلاش کرنا، یہ تدبر کہلاتا ہے. اور ہمیں حکم ہے کہ ہر آدمی اپنی اپنے صلاحیت کے لحاظ سے قرآن پر غور و فکر کرے. فرمایا ولو کانا من عند غیر اللہ، اگر وہ قرآن ہوتا ہے غیر اللہ کی طرف سے، لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلَافًا كَثِيرًا, تو وہ پاتے اس میں بہت سے اختلافات. بھئی اللہ تعالیٰ خالق ہے, مالک اس کائنات کا, تو کوئی ایک بات ایسی دکھا دیں جو قرآن کہتا ہو اور حقیقت میں وہ غلط ہو, تو کوئی ایک چیز ایسی نہیں. جبکہ جب کوئی اور گھڑی جو ہے کتاب بناتا ہے اس میں بہت ساری غلطیاں ہوں گی. اب یہ جو تورات ہے, انجیل ہے, آپ کو پتا ہے کہ بائبل کہلاتی ہے انگریزی میں. اس کے دو حصے ہیں, ایک اولڈ ٹیسٹیمنٹ, ایک نیو ٹیسٹیمنٹ. اور دو گروہ جو ہے وہ ان دونوں کو مانتے ہیں, ایک یہودی ہے ایک نصرانی. دونوں نے ایک دوسرے کی کتابوں میں بے شمار غلطیاں نکالی. صرف بائبل کے اندر 500 سے زیادہ سائنٹیفک ایررز ہیں جو اس وقت خود عیسائیوں نے نکالے. یعنی مسلمانوں نے تو کام ہی نہیں کیا, وہ کام بھی انہوں نے خود کیا. تورات کہتی ہے کہ جو ہے وہ سورج زمین کے گرد گھوم رہا ہے, کیونکہ اگر آدمی ویسے ہی غور کرے تو ایسے ہی لگتا ہے کہ سورج مشرق سے نکلا, مغرب میں غروب ہو گیا. یہ تو آج ہمیں پتہ چلا کہ زمین ہے جو سورج کے گرد گھوم رہی ہے, اور زمین اپنے محور کے گرد گھومتی ہے جس سے دن رات بنتے ہیں. لیکن اس طرح کا کوئی فالٹ قرآن میں نہیں نکالا جا سکتا, کیونکہ یہ اللہ کی کتاب ہے. کوئی ایک بات بھی اس میں غلط نہیں. بھائی اگر کسی نے گھڑ بھی دیا, جیسے کہ یہود و نصارہ کہتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بنا لی, تو ان سے پوچھا جائے بھائی اتنا زبردست ہے کہ انہوں نے جو خود بنایا ہے, تو ایک چیز بھی غلط نہیں ہوئی, ساری چیزیں بالکل صحیح صحیح نکلی. تو فرمایا آگے منافقانہ طرز عمل کے بعد کا مزید ذکر آ رہا ہے, وَإِذَا جَاءَهُمْ أَمْرٌ, اور جب آتی ہے ان کے پاس کوئی بات, من الامن او الخوف, یعنی امن کی اطلاع ملتی ہے یا کوئی خوف کی یا جنگ وغیرہ کی اطلاع ملتی ہے, اَذَاعُوا بِهِ, تو وہ اسے مشہور کر دیتے ہیں. منافقانہ کردار کیا ہے, کوئی اہم بات معلوم ہے اسے عام کر دی, ایک دوسرے تیسرے سب کو بتا دی. وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ, اگر وہ جو ہے رجوع کرتے, وہ لے جاتے وہ اہم خبر رسول کی طرف, وَإِلَى أُولِي الْأَمْرِ مِنْهُمْ, یا ان أُولُو الْأَمْرِ جنہیں ان کے اوپر نگران مقرر کیا گیا ہے ان کی طرف لے جاتے, لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنْبِطُونَهُ مِنْهُمْ, تو معلوم کر لیتے وہ لوگ جن میں صلاحیت تھی نتائج اخذ کرنے کی اس خبر میں سے. وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ, اور اگر نہ ہوتا اللہ کا فضل تم پر اس کی رحمت, لَتَبَعْتُمُ الشَّيْطَانَ إِلَّا قَلِيلًا, تو تم پیروی کرتے شیطان کی مگر تم میں سے تھوڑوں سے. تو یہاں صحیح طریقہ یہ بتایا گیا کہ بجائے اس خبر کو عام کرنے کے اسے لے جانا چاہیے تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس, اور جو عہدے دار ہیں یا بڑے ہیں ان کے پاس, تاکہ وہ اس سے صحیح نتیجہ اخذ کر سکیں. ایک بات سنی کہ بھئی فلاں حملہ کر رہا ہے, اسے عام کر دیا, ایسے ہو گیا کیا؟ لوگ پریشان ہوں گے, کوئی اسٹریٹجی بن نہیں پائے گی, بلکہ ذمہ دار لوگوں تک اہم باتیں پہنچائی جائیں تاکہ وہ اس کے لیے آگے پیش بندی کر سکے. آگے ترغیب الی القتال, قتال کے لیے ترغیب دلائی جا رہی ہے. فقاتل فی سبیل اللہ, بس آپ جہاد کریں اللہ کی راہ میں, لا نکلف الا نفسک, اور آپ پر ذمہ داری نہیں ہے مگر اپنی ہی جان کی. آپ کے کام صرف پہنچا دینا ہے, منوا لینا نہیں, آپ سے صرف آپ کے بارے میں سوال ہوگا, باقی لوگوں نے اپنا اپنا جواب خود دینا ہے کہ انہوں نے کیا کھویا کیا کمایا. اور ساتھ ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا ہے, وحرز المؤمنین, اور آپ ابھاریں مومنوں کو. کس کی طرف ابھاریں؟ جہاد کی طرف. اصل اللہ عین یکف بأس الذین کفروا, قریب ہے کہ اللہ روک دے لڑائی یعنی کفار کی طرف سے. واللہ اشد باسا واشد تنکیلا, اللہ بڑا سخت ہے لڑائی کے اعتبار سے اور بہت سخت ہے عذاب دینے کے اعتبار سے. تو آپ کو پتہ ہے فتح مکہ کے بعد یہ لڑائی رکی گئی اور مسلمانوں کو فیصلہ کن فتح حاصل ہو گئی, اور کفار کی طرف سے جو بار بار جنگوں کا سلسلہ تھا وہ دم توڑ گیا. آگے شفاعت کی اقسام بیان ہو رہی ہیں. فرمایا مَن یشفع شفاعتاً حسنا, اور جو کوئی سفارش کرے اچھی سفارش, یکل لہ نصیب منہا, تو اسے اس میں سے حصہ ملے گا. وَمَن یشفع شفاعتاً سیئہ, اور جو کوئی سفارش کرے گناہ کی سفارش برائی کی سفارش, یکل لہ کفل منہا, تو اسے بھی اس میں سے حصہ ملے گا. تو ہمارا دین یہ کہتا ہے کہ لوگوں کو اچھائی کی ترغیب دینے سے کیا ہوتا ہے, آدمی کو خود بھی اس پہ اجر و ثواب ملتا ہے. جو خود نیک کام کرے لوگوں کو بھی نیکی کی طرف لے کر آئے, نیکی کی دعوت دے, تو لوگوں کی نیکی کرنے کا بھی اسے ثواب ملتا ہے, اور جو گناہ کی طرف لوگوں کو دعوت دے تو دوسروں کو گناہ کا وبال بھی اس میں سے بھی ایک حصہ اسے ملتا ہے. تو اچھائی کی سفارش کرنی چاہیے, برائی سے کی سفارش نہیں کرنی چاہیے. مسلم شریف کی روایت ہے, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, کہ نیک عمل کی طرف بلانے والا عمل کرنے والے کی طرح ہے. یعنی جیسے آپ کو پتہ ہے یہ بیہقی شریف کی روایت تھی کہ جو کسی روزے دار کو افطار کرائے تو اسے بھی روزہ رکھنے کے برابر جو ہے ثواب ملتا ہے. اسی طرح جو کسی کو نیکی کی ترغیب دے تو اسے بھی ترغیب دینے کے ساتھ ساتھ اس کی ترغیب سے جتنے لوگ نیکی اختیار کرتے ہیں تو اس میں سے بھی حصہ ملتا ہے. آگے پھر شفاعت حسنہ کی ایک خاص صورت جو ہے بیان ہو رہی ہے. فرمایا بلکہ اس آیت کا آخری ٹکڑا ہے وکان اللہ علی کل شیء مقیتا, اور اللہ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا. پھر شفاعت کا ذکر آ رہا ہے, شفاعت اچھی شفاعت کی یہ خاص شکل. وَإِذَا حُيِّيتُم بِتَحِيَّةٍ, اور جب تمہیں تحفہ دیا جائے جو ہے سلام کا تحفہ, فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا, تو تم بھی تحفہ دو اس سے اچھا, او ردوہا, یا اسی کو لوٹا دو. تو ایک موقع پر مسلم شریف کی روایت ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا میں تمہیں ایسی چیز بتاؤں کہ تم آپس میں محبت کرنے لگو. صحابہ نے کہا بالکل بتائیے. تو آپ نے فرمایا کہ آپس میں ایک دوسرے میں سلام کو عام کرو, السلام علیکم, یہ دعا ہے آپ پر اللہ کی سلامتی ہو. تو اس دعا کو عام کرنے سے آپس میں محبت بڑھتی ہو. یہاں پر بھی کہا گیا کہ جب کوئی تمہیں سلام کرے دعا دے تو اس سے بہتر تم دعا دو, یا کم سے کم اسی کو لوٹا دو. تو سلام کے آداب ہیں, پہلا تو یہ کہ اسے عام کیا جائے, چاہے ہم جانتے ہوں نہ جانتے ہوں لیکن ہمیں پتہ ہے یہ مسلمان ہے تو اسے سلام کرنا چاہیے. سلام کے آداب یہ ہیں کہ محفل میں بیٹھے ہوئے لوگوں کو جو باہر سے آئے اسے سلام کرنا چاہیے, اسی طرح جو کھڑا ہوا ہے اسے بیٹھے ہوئے کو سلام کرنا چاہیے, اسی طرح جو سوار ہے اسے پیدل چلنے والے کو سلام کرنا چاہیے. اور آداب میں سے یہ ہے کہ چھوٹے بڑوں کو سلام کرے, لیکن سلام میں پہل کرنے کا زیادہ ثواب ہوتا ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ نہیں دیکھتے تھے کہ بچے کھیل رہے ہیں, آپ سلام میں پہل کرتے تھے چاہے بڑا ہوتا تھا یا چھوٹا ہوتا. تو اسی طرح جو ہے جامع ترمذی کی روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے ساتھ تشریف فرما تھے, ایک صحابی آیا انہوں نے کہا السلام علیکم, آپ نے فرمایا دس, یعنی اس کے لیے دس نہیں کیے. پھر ایک اور صحابی آئے انہوں نے کہا السلام علیکم ورحمۃ اللہ, آپ نے فرمایا بیس, یعنی اس کے لیے بیس نہیں کیے. پھر ایک اور صحابی آئے انہوں نے کہا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ, آپ نے فرمایا تیس. تو یعنی جو اس طرح اگر بڑھا کر کہا جائے تو اس پر زیادہ نیکیاں ملتی. السلام علیکم پر دس, اور آپ نے رحمۃ اللہ بھی کہا تو بیس, اور وبرکاتہ بھی کہا تو تیس, لیکن اس سے زیادہ ثابت نہیں ہے حدیث سے. بعض لوگ کہتے ہیں کہ جنت و مقام ہو جہنم و حرام ہو و انا غلام کا, تو یہ سارے بیکار چیزیں ہیں. صرف اصل فائدہ مند چیز وہ ہے جو سنت سے ثابت ہے. تو سنت سے بس اتنا ہی ثابت ہے. بہرحال ہمیں جو ہے سلام کو عام کرنا چاہیے. جب کوئی ہمیں سلام کرے تو اس کا جواب دینا واجب ہے, یہ مسلمان کا حق ہے کہ اس کے سلام کا جواب دیا جائے. ان اللہ کان علی کل شیء حسیبا, اور یقیناً اللہ ہر چیز کا حساب کرنے والا ہے. آگے جو ہے اخلاص کی تلقین دلائی جا رہی ہے. نیکی وہی قابل قبول ہوتی ہے جو صرف اللہ کے لیے کی جاتی ہے. اللہ لا الہ الا ہو, اللہ ہی ہے, نہیں ہے کوئی معبود سوائے اس کے. لَيَجْمَعَنَّكُمْ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ لَا رَيْبَ فِيهِ, اللہ ضرور جمع کرے گا تم سب کو قیامت کے روز جس میں کوئی شک و شبہ نہیں. وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ حَدِيثًا, اور کون زیادہ سچا ہو سکتا ہے اللہ سے بات کے اعتبار سے. اللہ کی بات سے بھی بڑھ کر کسی کی بات سچی ہو سکتی ہے, تو اللہ تعالیٰ جو باتیں کہہ رہا ہے اسے گرہ میں باندھنی چاہیے اور اپنی زندگی کو اس کے مطابق کرنا چاہیے. آگے منافقین کے تین فرقوں کا ذکر آ رہا ہے. ایک منافق وہ تھے جو مسلمانوں میں آتے تو کہتے کہ ہم مسلمان ہیں, ایمان لے آئے, سب کیا, لیکن بعد میں پھر انہوں نے ارتداد کیا, مرتد ہو گئے, دوبارہ کفر اختیار کر لیا. تو پہلے اس کا ذکر آ رہا ہے. فرمایا فما لکم فی المنافقین فئتین, اور تمہیں کیا ہو گیا, تم منافقوں کے بارے میں دو رائے کیوں رکھ رہے ہو. بعض لوگ کہتے کہ بھائی ان کے ساتھ آسان معاملہ کیا جائے, بعض لوگ کہتے تھے نہیں یہ تو دشمن ہے. تو فرمایا کہ تمہیں کیا ہو گیا تم ان کے بارے میں دو رائے رکھتے ہو. واللہ ارکسہم بما کسبوا, اور اللہ ہی نے انہیں اندھا کر دیا ان کے برے اعمال کی وجہ سے. اتریدون ان تہدوا من اضل اللہ, کیا تم چاہتے ہو اسے ہدایت دو جسے اللہ نے گمراہ کر دیا. ومن یضلل اللہ, اور جس کسی کو اللہ گمراہ کر دے, فلن تجد له سبیلا, تو تم نہیں پاؤ گے اس کے لیے کوئی بھی راہ ہدایت کی. تو یہ سمجھ لیجئے اللہ کا ایک قانون ہدایت, اور وہ یہ کہ بندہ جو ارادہ کرتا ہے اللہ ویسی ہی توفیق دے دے. تو جب بندہ ہدایت کا ارادہ کرتا ہے, اللہ کی فرما برداری کا, نیکیوں کا ارادہ کرتا ہے, تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے نیکی کی زندگی گزارنا آسان فرما دیتا ہے. اور جب بندہ گناہوں کا ارادہ کرتا ہے, گناہوں میں دلچسپی لیتا ہے, تو پھر اللہ تعالیٰ گناہ کی زندگی آسان کر دیتا ہے. ایک آدمی گھر سے نکلا حلال کمانے, اسے حلال کمانے کا موقع مل جاتا ہے. ایک آدمی گھر سے نکلتا ہے چوری کرنے, اسے چوری کا موقع مل جاتا ہے. تو جیسا ارادہ انسان کرتا ہے اللہ ویسی توفیق دیتا ہے. اب یہ قرآن میں ہے کہ کہیں ایک کمپوننٹ آتا ہے, کہیں ایک کمپوننٹ, تو یہاں دوسری بات آ رہی ہے اللہ کی توفیق کی, لیکن اس سے بیشتر بات کیا ہے, بندے کا ارادہ. تو فرمایا کہ جسے اللہ گمراہ کر دے اسے کون ہدایت دے سکتا ہے. آگے ہجرت نہ کرنے والے مسلمان نہیں ہیں. بھائی صرف زبان سے کلمہ کافی نہیں ہوتا, اعمال بھی ہونے چاہیے, اللہ اس کے رسول کی فرما برداری بھی ہونی چاہیے. اس لیے فرمایا وَدُّ لَوْ تَكْفُرُونَ كَمَا كَفَرُوا, اور وہ چاہتے ہیں مسلمانوں تم بھی کفر کرو جیسا کہ انہوں نے کفر کیا. فَتَكُونُونَ سَوَاءً, پھر سب ہو جائیں برابر. فَلَا تَتَّخِذُوا مِنْهُمْ أَوْلِيَاءَ, بس نہ بناؤ ان میں سے کسی کو بھی دوست. حَتَّى يُهَاجِرُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ, یہاں تک کہ وہ ہجرت نہ کریں اللہ کی راہ میں. فَإِن تَوَلَّوْا, پھر اگر وہ منہ پھیر لیں. فَخُذُوهُمْ وَاقْتُلُوهُمْ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ, تو پھر پکڑو انہیں, قتل کرو انہیں جہاں کہیں تم انہیں پاؤ. ان میں کفار میں کوئی فرق نہیں, انہوں نے کلمہ پڑھا ہوگا لیکن وہ اللہ رسول کی ماننے کے لیے تیار ہی نہیں. اللہ نے ہجرت کا حکم دیا وہ ہجرت نہیں کر رہے, اللہ نے مسلمانوں کے ساتھ آنے کا کہا ہے وہ کفار کے ساتھ ہے, اللہ نے کہا ہے کہ مومنوں کے ساتھ کفار سے لڑو وہ کفار کے ساتھ مومنوں سے لڑ رہے. تو فرمایا کہ ان میں کفار میں کوئی فرق نہیں, ان سے لڑو جہاں کہیں انہیں پاؤ جو ہے, اور تمہارا مقابلہ ہو تو جو ہے ان سے لڑو, انہیں قتل کرو. ولا تتخذوا منهم وليا ولا نصيرا, اور نہ بناؤ ان میں سے کسی کو دوست اور نہ ہی کسی کو مددگار. تو یہ تو کہا جا رہا ہے منافقوں کو, ہم نے تو کافروں کو دوست بنایا ہوا اور کافروں کو مددگار بنایا ہوا. ہم کہتے ہیں کہ اللہ ہماری بگڑی نہیں بنا سکتا, امریکہ بنائے گا ہماری بگڑی, اور آئی ایم ایف اور ورلڈ بینک جو ہے وہ پاکستان کی بگڑی بنائے گا. بھائی وہ تو بگاڑنے والے, وہ تو چاہتے ہیں ہمیں تباہ و برباد کرنا, ہم انہیں کے قدموں میں بیٹھے جانے. آگے پھر مصالحین, یعنی ایسے لوگ جنہوں نے معاہدہ کیا ہوا مسلمانوں سے لیکن وہ ہوں منافق, ان کا ذکر آ رہا ہے. اب اس میں وہ لوگ تھے کہ ہے منافق لیکن مسلمانوں کے کسی معاہدے کیے ہوئے قبیلے سے ان کا تعلق, جیسے بنو خزاع سے مسلمانوں کا معاہدہ تھا اور اسی طرح بنو سلمہ سے مسلمانوں کا معاہدہ تھا. تو اب یہ ہے منافق لیکن ایسے قبیلے سے تعلق رکھتا ہے جو مسلمانوں کا, جن سے امن کا معاہدہ ہے کہ ہم مل کر رہیں گے اور ایک دوسرے سے لڑیں گے. تو فرمایا اِلَّا الَّذِينَ يَسِلُونَ إِلَىٰ قَوْم, اگر وہ منافق ہو کسی ایسی قوم سے جس سے جو ہے وہ میل ملاپ رکھا جاتا ہو. بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ, کہ تمہارے اور ان کے درمیان جو ہے وہ عہد ہو. او جاءکم حسرت صدورہم, اور وہ آئیں تمہارے پاس اس حالت میں کہ تنگ ہو ان کے دن. ان یقاتلوکم او یقاتلو قومکم, یعنی وہ تنگ دل ہو رہے ہوں کہ وہ لڑیں تم سے یا لڑیں اپنی قوم سے. نہ وہ مسلمانوں سے لڑنا چاہتے ہیں نہ وہ اپنی قوم کے خلاف مسلمانوں کی مدد کرنا چاہتے ہیں. تو فرمایا ولو شاء اللہ, اور اگر اللہ چاہتا, لسلطہم علیکم, تو غالب کر دیتا انہیں تم پر. فلا قاتلوکم, پھر وہ لڑتے تم سے. فعین تزالو, اور پس اگر وہ کنارہ کریں نہ لڑیں. فلم یقاتلوکم, تو اے مسلمانوں تم بھی ان سے نہ لڑو. والقوا الیکم السلام, اور اگر وہ پیش کریں تمہاری طرف صلح. فما جعل اللہ لکم علیہم سبیلا, تو نہیں بنایا اللہ نے تمہارے لیے ان پر کوئی راہ لڑنے کی. یعنی کہا جا رہا ہے کہ اگر بے ضرر لوگ ہیں اور وہ غیر جانبدار ہیں, نہ تم سے لڑنا چاہتے ہیں نہ تمہارے ساتھ مل کر اپنی قوم سے ہی لڑنا چاہتے ہیں, وہ کہتے ہیں ہم لڑائی میں حصہ ہی نہیں لیں گے اور وہ صلح سے رہنا چاہتے ہیں, تو پھر کہا جا رہا ہے کہ ان سے صلح کر لو, کیونکہ ان کے قبیلے سے ویسے ہی صلح ہوئی ہوئی ہے. اور یہ اسی طرح تیسری قسم آ رہی ہے منافقین کی, یہ بنو اسد اور بنو غطفان کے لوگ تھے. یہ مدینہ آتے تھے تو کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو جاتے تھے اور اپنے جان مال کو مسلمانوں سے بچانے کی فکر میں یہ پریٹینڈ کرتے تھے, یہ اظہار کرتے تھے مسلمان. جب لوٹ کر اپنے قبیلوں میں جاتے تھے بنو اسد میں بنو غطفان میں, تو دوبارہ کافر بن جاتے تھے. اسی طرح جب مسلمانوں کے خلاف لڑائی ہوتی تھی تو اپنے قبیلے کے ساتھ مسلمانوں سے لڑنے آ جاتے تھے. تو پھر ایسے لوگوں کا ذکر آ رہا ہے. فرمایا ستجدون آخرین یریدون، ابھی تو اے مسلمانوں تم پاؤ گے کچھ اور لوگوں کو، ان یامنوکم و یامنو قومہم، کہ وہ امن میں رہنا چاہتے ہیں تم سے بھی اور وہ امن میں رہنا چاہتے ہیں اپنی قوم سے بھی. کلما ردو الی الفتنتی ارکسو فیہا، جب بھی وہ لوٹائے جاتے ہیں کسی فساد کی طرف تو اوندے ڈال دیے جاتے ہیں اس میں، یعنی وہ جو ہے بات بگاڑتے ہیں، فساد میں آتے ہیں، مسلمانوں کے خلاف سازشیں میں شریک ہوتے ہیں. فَإِلَّمْ تَعْتَزِلُوكُمْ، پھر اگر وہ تم سے کنارہ کش نہ ہوں، وَيُلْقُوا إِلَيْكُمُ السَّلَمَ، اور نہ ہی وہ پیش کریں تمہارے سامنے صلح کا معاملہ، وَيَكُفُّوا أَيْدِيَهُمْ، اور نہ روکیں اپنے ہاتھوں کو مسلمانوں سے، یعنی اپنی قوم کے ساتھ آ کر مسلمانوں کے خلاف لڑیں. فَخُذُوهُمْ وَاقْتُلُوهُمْ حَيْثُ ثَقِفْتُمُوهُمْ، تو پھر پکڑو انہیں، قتل کرو انہیں جہاں کہیں تم انہیں پاؤ، یعنی یہ بھی کفاری کی مانند ہے، ان کی رعایت نہ کرو کہ انہوں نے کلمہ پڑھا ہوا، بلکہ یہ تو اپنی قوم کے ساتھ آ کے مسلمانوں سے لڑ رہے ہیں تو کوئی ان کے کلمے کا اعتبار نہیں. تو فرمایا وَأُولَئِكَ جَعَلْنَا لَكُمْ عَلَيْهِمْ سُلْطَانًا مُبِينًا، اور یہی ہیں وہ لوگ کہ بنا دیے ہم نے تمہارے لیے ان پر حجت ظاہری. آگے پھر حرمت جان کا بیان آ رہا ہے، قتل خطا اور قتل عمد کا ذکر آ رہا ہے اور اس کا کفارہ بیان ہو رہا ہے. فرمایا وما کانا لمومن، نہیں ہے کسی مومن کا کو یہ حق، ان یقتل مومنا الا خطا، کہ وہ قتل کر دے کسی مسلمان کو جو ہے وہ سوائے اس کے کہ خطا ہو جائے. تو یہ تو ممکن ہی نہیں ہے کہ ایک مسلمان دوسرے مسلمان کو قتل کر دے، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ بس خطا ہو جائے، نشانہ چک جائے، وہ مار رہا تھا ہرن کو لیکن وہ لگ جائے جو ہے کسی اور کو، یا گاڑی چلا رہا تھا اور جو ہے وہ اچانک سامنے آ گیا، ایکسیڈنٹ ہو گیا تو خطا ہو گئی، ورنہ اس کا ارادہ قتل کرنے کا نہیں تھا. ومن قتل مؤمنا خطا، اور جس کسی نے قتل کیا کسی مومن کو جو ہے وہ خطا سے، غلطی سے، فتحریر رقبۃ مؤمنا، تو پھر اس کا کفارہ ہے کہ وہ آزاد کرے ایک مومن غلام کو. ودیت مسلمۃ الی اہلہ، اور پھر خوب ادا کرے مرنے والے کے وارثوں کو. الا ان یصدقوا، سوائے اس کے کہ مرنے والے کے وارث جو ہیں اسے معاف کر دیں. فان کان من قوم عدو لکم، پھر اگر وہ مرنے والا اس قوم سے ہو جو مسلمانوں کی دشمن قوم ہو، وہو مومن، اور وہ جو مرا ہے وہ ہو مومن، فتحریر رقبۃ مومنا، تو پھر صرف ایک مسلمان غلام آزاد کرنا ہے، مسلمانوں کے دشمنوں کو خوب نہیں دیا جائے گا اور پیسے نہیں بھیجے جائیں گے ان کے پاس. اور تیسری سچویشن یہ ہو سکتی ہے وَإِن كَانَ مِن قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ، وہ مرنے والا ایسی قوم سے ہو مقتول کہ اس قوم میں اور تم میں معاہدہ ہو امن سے رہنے کا. فرمایا فَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَىٰ أَهْلِهِ، تو پھر جو ہے وہ جرمانہ دینا ہوگا، فدیہ جو ہے خون بہا کی رقم مرنے والے کے وارثوں کو دینی ہوگی. وَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ، اور آزاد کرنا ہوگا ایک مومن غلام. فَمَن لَّمْ يَجِدْ، پھر جو کوئی نہ پائے مومن غلام کو، یا اس کے پاس پیسے ہی نہ ہوں، آج جیسے آج کل غلام ہے ہی نہیں، اور یا غلاموں کا دور تو ہو لیکن پیسے نہ ہوں اتنے کہ کسی مومن غلام کو خرید کے آزاد کرایا جا سکے، تو فرمایا فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ، تو پھر وہ دو مہینے کے مسلسل لگاتار روزے رکھے. اس میں ہوتا یہ کہ بیچ میں ایک روزہ بھی چھٹ گیا تو دوبارہ سے دو مہینے کے روزے رکھنے ہوں گے. یہ کیا ہے؟ توبتا من اللہ، یہ توبہ ہے اللہ کی طرف سے. وکان اللہ علیمن حکیمہ، اللہ تعالیٰ سب کچھ جاننے والا، کمال حکمت والا. یہ یاد رکھیے قتل خطا میں موت کی سزا نہیں ہوتی، اس میں صرف جرمانہ ہوتا ہے، کیونکہ آدمی گاڑی چلا رہا تھا، اچانک ایک سامنے آ گیا، اس کی گاڑی سے ٹکر ہو گئی، مر گیا، اس کا ارادہ نہیں تھا مارنے کا قتل کرنے کا، تو پھر اسے صرف دینا ہوگا کفارہ، اور ساتھ ہی جو ہے یہ دو مہینے کے مسلسل روزے رکھنے ہوں گے، خوب آ بھی دے اور یہ روزے بھی رکھے. لیکن اب آگے قتل عمد کا ذکر آ رہا ہے، جو کسی کو ارادتاً قتل کرے، اب بیٹھا ہوا تھا انتظار میں کہ یہ آدمی روزانہ نکلتا ہے یہاں سے روڈ کراس کرتا ہے، اور آج ارادہ تھا جیسے ہی آئے گا روڈ پہ میں کچل دوں گا گاڑی سے، اور یہی اس نے کیا، تو یہ پھر ارادتاً قتل ہوتا ہے، ارادہ کر کے قتل کرنا قتل عمد کہلاتا ہے. فرمایا وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا، اور جو کوئی قتل کرے کسی مسلمان کو ارادتاً، فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ، نمبر ایک، تو اس کا بدلہ ہے جہنم، نمبر دو، خالدن فیہا، وہ ہمیشہ ہمیشہ رہے گا اس میں. ورنہ بعض جرائم ایسے ہوتے ہیں جن کی سزا بھگتنے کے بعد بالآخر نکال لیا جائے گا، لیکن بعض بڑے بڑے گناہ ایسے ہیں جس میں پھر معافی نہیں ہے. اس میں سے ایک کسی مسلمان کو قتل کر دینا ہے. تو فرمایا نمبر ایک وہ جہنم میں جھونکا جائے گا, نمبر دو وہ کبھی نہیں نکالا جائے گا جہنم سے, نمبر تین وغضب اللہ علیہ اور غصہ فرمائے گا اللہ اس پر, نمبر چار ولعنہ اللہ تعالیٰ لعنت فرمائے گا یعنی اللہ کی رحمت سے وہ شخص محروم رہے گا, وعد لہ عذاب عظیما نمبر پانچ اللہ تعالیٰ نے تیار کر رکھا اس کے لیے بہت بڑا عذاب. تو کتنی شدت سے منع کیا جا رہا ہے ایک مسلمان دوسرے مسلمان کی جان نہیں لے. اور یہاں ہمارے شہر کا حال یہ کہ روزانہ کا ٹوٹل آتا ہے کہ کتنے جو ہے وہ آج کے دن مارے گئے. یہ تو وہ لاشیں جو مل جاتی ہیں, کبھی دس ہیں کبھی پندرہ ہیں, ایک ایک ہفتے میں پچاس سے اوپر کی کاؤنٹ چل رہی ہے, پچپن ساٹھ لوگ روز مر رہے ہیں. یہ آج کل کے دنوں کا حال, تو ایک ہمارا حال. اسی طرح وجوب اکتفا پر اظہار اسلام, اگر کوئی اپنے اس مسلمان ہونے کا اظہار کرے تو پھر جو ہے اس کا ماننا پڑے گا. یہ نہیں کہنا چاہیے کہ بھئی نہیں نہیں تم جھوٹ بول رہے ہو اور میں نہیں مانتا, نہیں اس کو ماننا چاہیے. تو فرمایا یا ایھا الذین آمنو اے لوگوں جو ایمان لائے ہو, اذا ضربتم فی سبیل اللہ جب تم سفر پر ہو اللہ کی راہ میں جہادی سفر ہے, فتبینو تو خوب تحقیق کر لیا کرو, ولا تقولوا لمن القى الیکم السلام لست مؤمنا اور نہ کہا کرو اس کو جو پیش کرے تم پر سلام کہ تم مومن نہیں ہو, تبتغون عرض الحیات الدنیا کیا تم چاہتے ہو دنیا کی زندگی کا تھوڑا سا سامان, فعند اللہ مغانم کثیرہ حالانکہ اللہ کے پاس ہے ڈھیر و ڈھیر غنیمتیں, کذالک کنتم من قبل اسی طرح تم بھی جو ہے اسلام سے دور تھے اس سے پہلے, فمن اللہ علیکم بس اللہ نے تم پہ احسان فرمایا تمہیں اسلام لانے کی توفیق عطا فرمائی, فتبینو تو خوب تحقیق کر لیا کرو, ان اللہ کان بما تعملون خبیرا بے شک اللہ جو کچھ تم کرتے ہو اس سے خوب باخبر ہے. واقعہ ملتا ہے کہ حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت محبوب تھے اور جو ہے وہ ایک جو ہے جہادی سفر میں تھے, جیسے ہی کافر علاقے میں داخل ہوئے کفار انہیں دیکھتے ہی بھاگ گئے, ایک شخص جو ہے وہ اپنی جگہ پر رہا, نہیک بن مرواس اس کا نام آتا ہے, اور اس نے مسلمانوں کو السلام علیکم کہا, لیکن صحابہ نے خیال کیا کہ یہ تو جان بچانے کے لیے کلمہ پڑھ رہا ہے تو چنانچہ اسے قتل کر دیا گیا, لیکن دل میں کھٹک رہی اور یہ واقعہ آ کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل کیا گیا. آپ کا چہرہ غصے سے سرخ ہو گیا, آپ نے کہا کیا تم نے اس کا دل چیر کر دیکھا تھا یعنی اس کے دل کے اندر ایمان دیکھا تھا, بھئی زبان سے کہہ رہا ہے میں مسلمان ہوں سلام کر رہا ہے تو پھر اس کے اسلام کو قبول کیا جائے گا. پھر آگے جا کر علامات ظاہر ہوں کہ اس نے تو جان بچانے کے لیے اسلام کیا تھا, ہے جاسوس یا یہ تو ہے کافر تو علیحدہ بات, لیکن آن دا اسپاٹ جو کوئی اپنے مسلمان ہونے کا اپنا اظہار کرے گا وہ اپنی جان مال جو ہے وہ بچا لے گا مسلمانوں سے, اسے تحفظ حاصل ہوگا. اسی طرح مجاہدین کی فضیلت آگے بیان ہو رہی ہے, فرمایا لا یستوی القاعدون من المؤمنین غیر اولی الضرر نہیں برابر بیٹھے رہنے والے مسلمان جنہیں کوئی ضرر کوئی تکلیف نہیں پہنچی ہوئی, والمجاہدون فی سبیل اللہ باموالہم وانفسہم اور وہ جہاد کرنے والے اللہ کی راہ میں جو اپنے مالوں اور جانوں سے اللہ کی راہ میں جہاد کر رہے ہیں. ایک وہ مسلمان ہیں گھر میں بیٹھا ہوا ہے اور دوسرے وہ ہیں جو اللہ کی راہ میں جہاد کر رہے ہیں, اپنا مال بھی لگا رہے ہیں جان بھی لگا رہے ہیں. فضل اللہ المجاہدین باموالہم وانفسہم فضیلت عطا فرمائی اللہ نے جہاد کرنے والوں کو اپنے مالوں اور جانوں کے ساتھ, القاعدین درجہ بیٹھے رہنے والوں پر درجوں کے اعتبار سے, وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى اور ہر ایک سے اللہ نے وعدہ کیا ہے اچھا, وَفَضَّلَ اللَّهُ الْمُجَاهِدِينَ عَلَى الْقَاعِدِينَ أَجْرًا عَظِيمًا اور فضیلت دی اللہ تعالیٰ نے مجاہدوں کو بیٹھے رہنے والوں پر بڑے عظیم اجر کے اعتبار سے. دیکھیں یہ اس وقت کا معاملہ ہے کہ جب جہاد فرض نہیں ہوتا, قتال فرض نہیں ہوا, فرض کفایہ ہے. مسلمانوں کو چاہیے 20,000 فوجی, 20,000 مل گئے تو کافی ہے, وہ لوگ جہاد کر رہے ہیں اور باقی لوگ گھروں میں بیٹھے ہیں, لیکن اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں یہ جو جہاد کر رہے ہیں یہ کہیں اونچے درجے پر ہیں, جو گھروں میں بیٹھے ہوئے ہیں وہ اس درجے کو نہیں پہنچ سکتے. ہاں یہ علیحدہ ہے کہ جو بھی ایمان لے آئے اور نیک اعمال کرے ان سب سے اللہ نے اچھا وعدہ کیا ہوا, لیکن اللہ کو راضی کرنے اور جنت کمانے میں مجاہدین سبقت لے گئے, بہت آگے نکل گئے. تو فرمایا درجات من, نمبر ایک ان کے لیے نہایت عظیم درجات ہوں گے اللہ کے ہاں, وَمَغْفِرَتَهُ وَرَحْمَةً، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے بخشش بھی ہوگی اور رحمت بھی ہوگی، وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا، اللہ تو ہے ہی بہت بخشنے والا مسلسل رحم فرمانے والا۔ ہجرت کی اہمیت اور فضیلت آ رہی ہے، اِنَّ الَّذِينَ تَوَفَّاهُمُ الْمَلَائِكَةُ ظَالِمِي أَنفُسِهِمْ، یقیناً وہ لوگ جن کی روحیں قبض کرتے ہیں فرشتے اس حالت میں کہ وہ ظلم کرتے تھے اپنے آپ پر گناہ کرتے تھے، اللہ اور رسول کی نافرمانیاں کرتے تھے، فَقَالُوا فِيمَا كُنْتُمْ، تو وہ فرشتے کہیں گے تم کس حال میں تھے، قَالُوا كُنَّا مُسْتَضْعَفِينَ فِي الْأَرْضِ، بلکہ یہاں ذکر ان لوگوں کا ہے جنہوں نے ہجرت نہیں کی، اور جو ہے وہ ان سے فرشتے کہیں گے بھائی کس حال میں تم تھے موت کے وقت ان کے، تو وہ کہیں گے کہ ہم کمزور تھے زمین میں، اس پر فرشتے کہیں گے قَالُوا أَلَمْ نَكُنْ أَرْضُ اللَّهِ وَاسِعَةً، فرشتے کہیں گے کیا نہیں تھی اللہ کی زمین جو ہے وسیع بڑی، فَتُهَاجِرُوا فِيهَا، کہ تم ہجرت کر جاتے اس میں، فَأُولَئِكَ مَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ، بس یہی لوگ ہیں جن کا ٹھکانہ ہوگا جہنم، وَسَاءَتْ مَصِيرًا، وہ بہت بری جگہ ہے لوٹنے کے اعتبار سے، تو ایسی جگہ جہاں پر اللہ کی عبادت ممکن نہ ہو وہاں سے ایسی جگہ چلے جانا جہاں اللہ کی عبادت ممکن ہو وہ کہیں بہتر ہے۔ آگے پھر جو ہے معذورین ہجرت کا بیان ہے، یہ وہ کمزور لوگ تھے جو چاہتے تو تھے ہجرت کرنا لیکن ان کے وہ موقع نہیں تھا، کفار نے انہیں پکڑا ہوا تھا، قید کیا ہوا تھا، اور وہ مجبوراً ہجرت نہیں کر سکے، تو فرمایا اِلَّا الْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ وَالْوِلْدَانِ، مگر وہ کمزور مرد اور عورتیں اور بچے، لَا يَسْتَطِيعُونَ حِيلَةً، کہ نہیں کر سکتے تھے کوئی بھی تدبیر، وَلَا يَهْتَدُونَ سَبِيلًا، اور نہ ہی انہیں راستہ معلوم تھا کہ مکے سے مدینہ کا راستہ کون سا ہے، فَأُولَئِكَ عَسَى اللَّهُ أَن يَعْفُوَ عَنْهُمْ، بس ایسے ہی لوگ ہیں کہ امید ہے کہ اللہ ان سے درگزر فرمائے گا، وَكَانَ اللَّهُ عَفُوًا غَفُورًا، اللہ تو ہے ہی بہت بخشنے والا مسلسل رحم فرمانے والا، بڑا معاف کرنے والا اور بخشنے والا۔ تو اصل میں ایک تو ہجرت اعلیٰ ہجرت ہے، اپنا گھر بار کاروبار رشتہ دار سب چھوڑ کر ایسی جگہ چلے جانا جہاں دین پر عمل کرنا ممکن ہو، اور ایک افضل ہجرت ہے یعنی نافرمانیوں کو چھوڑ کر فرما برداری کی زندگی اختیار کرنا۔ امام نسائی نے اس روایت کو نقل کیا ہے، صحابہ نے پوچھا ایو الہجرت افضل ہو یا رسول اللہ، کون سی ہجرت افضل ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، تو آپ نے فرمایا کہ ان تہجر ما کرہ ربک، کہ تم ہر اس چیز کو چھوڑ دو جو تمہارے رب کو ناپسند ہے، تو برائیوں کو چھوڑ کر نیکیوں کو اختیار کر لینا یہ بھی ہجرت ہے، اللہ ہمیں ہجرت کی توفیق عطا فرمائے، یہ افضل ہجرت ہے۔ اسی طرح اللہ ہمیں اعلیٰ ہجرت کی بھی توفیق عطا فرمائے، ہمارے بزرگوں نے یہی ہجرت کی تھی انڈیا سے پاکستان کی طرف، پاکستان کے لیے لوگوں نے خون کیوں دیا، 6 لاکھ جانیں کیوں قربان کی گئیں اور ہزاروں عصمتیں کیوں قربان کی گئیں، کیونکہ امید یہ تھی کہ یہ زمین وہ ہے جہاں اللہ کی عبادت ممکن ہوگی، جہاں اللہ کا دین غالب ہوگا، لیکن ہم نے بے وفائی کی، اللہ نے آزادی دی لیکن ہم نے اس ملک میں دین کو نافذ نہیں کیا، ورنہ آپ دیکھیں گے مکہ سے مدینہ جو ہجرت ہوئی تھی اس کے بعد خالص دینی سطح پر یہ دوسری ہجرت تھی جو ہم نے انڈیا سے پاکستان کی طرف کی تھی۔ آگے معذورین ہجرت کا بیان، اس کے بعد جو ہے ایسے معذورین کا انجام بھی ہم نے پڑھ لیا، اب ترغیب دلائی جا رہی ہے ہجرت کے لیے، فرمایا وَمَنْ يُحَاجِرْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اور جو کوئی ہجرت کرے اللہ کی راہ میں، يَجِدْ فِي الْأَرْضِ مُرَاغَمًا كَثِيرَةً وَسَعَةً، تو وہ پائے گا زمین میں ہجرت کی جگہ اور کافی گنجائش اور کشائش۔ آدمی کو یہی ڈر ہوتا ہے اپنا گھر بال چھوڑ کر جاؤں گا تو پتہ نہیں کوئی ٹھکانہ ملے گا نہیں ملے گا، اسی طرح ڈر ہوتا ہے کہ رزق ملے گا یا یہ دکان نوکری جو چھوڑ کر جا رہا ہوں پتہ نہیں اسباب معیشت کے میسر ہوں گے یا نہیں۔ فرمایا وَمَنْ يَخْرُجْ مِنْ بَيْتِهِ مُهَاجِرًا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ، اور جو کوئی نکلے اپنے گھر سے ہجرت کرتے ہوئے اللہ اس کے رسول کی طرف، ثُمَّ يُدْرِكُ الْمَوْتِ، پھر اسے آ جائے موت، فَقَدْ وَقَعَ أَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ، تو اس کا اجر تو ثابت ہو گیا اللہ پر، وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا، اللہ ہے بہت بخشنے والا اور رحم فرمانے والا۔ تو ایک رکوع آج پڑھیں گے بس، پھر انشاءاللہ تراویح ہم پڑھیں گے، باقی آج انشاءاللہ آپ کو پہلے چھوڑ دیں گے، عموماً 2 بجا رہے تھے لیکن اب ہم سوچ رہے ہیں کہ تھوڑا وقت آپ کو دیا جائے، ویسے ابھی پارہ ختم ہونے میں کئی رکوع ہیں۔ تو فرمایا اب آگے قصر نماز کا ذکر آ رہا ہے، قصر کہتے ہیں کہ ایک تو یہ کہ سفر کے دوران یہ نماز پڑھی جاتی ہے، اور سفر جو ہے وہ 3 جو ہے منزلوں کا سفر، یعنی آدمی اگر سفر کرے پیدل تو 3 دن میں جہاں تک پہنچ سکے. تو بعض علماء کی رائے ہے 48 میل, بعض کی رائے 9 میل بھی ہے جو ہمارے اہل حدیث مکتبہ فکر سے تعلق رکھنے والے. تو 48 میل احناف کے نزدیک ہے, 48 میل یا اس سے زیادہ لمبا سفر ہو, اور سفر بھی 15 دن سے کم ہو. اگر اس نئی جگہ جہاں پہنچا ہے وہاں 15 دن یا اس سے زیادہ کا ارادہ ہے تو وہ مقیم ہی کہلاتا ہے, لیکن 15 دن سے کم کا ارادہ ہے تو وہ مسافر ہے. اور سفر کی حالت میں فرض نمازیں صرف پڑھنی ہوتی ہیں, اور فرض نمازوں میں بھی اللہ نے رعایت دی ہے قصر کی. جو رباعی نماز ہے وہ سنائی ہو جاتی ہے, اور جو سنائی اور ثلاثیہ برقرار رہتی ہے, یعنی جو 4 فرض پڑھے جاتے ہیں وہ 2 پڑھے جاتے ہیں, یعنی ظہر عصر اور مغرب کے 4 فرض کی جگہ 2-2 فرض پڑھے جاتے ہیں, اور فجر اور مغرب کے 3-3 ہی پڑھے جاتے ہیں, وتر بھی 3 پڑھے جاتے ہیں. تو فرمایا فَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ, اور جب تم سفر کرو زمین میں, فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ, تو نہیں ہے تم پر کوئی گناہ, ان تقصروا من الصلاۃ, کہ تم کم کر لو نماز میں. اب یہ واجب ہے, کم کرنا ضروری ہے, جو پوری پڑھے گا وہ شریعت پر عمل نہیں کر رہا. تو فرمایا ان خفتم ان یفتنکم الذین کفروا, اگر تم کو خوف ہو کہ تمہیں آزمائش میں ڈال دیں گے کافر, ان الکافرین کانوا لکم عدوا مبینا, بے شک کافر تو تمہارے کھلے دشمن ہیں. لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو قصر کیا ہے یہ ہر طرح کے سفر پر کیا ہے, چاہے وہ کافروں کا خوف ہو یعنی جنگ کا موقع ہو, یا پھر یہاں تک کہ حج کے سفر میں بھی آپ نے قصر کیا ہے, تو ہر طرح کے سفر میں یہ قصر ہوگا. آگے صلاۃ الخوف کا طریقہ بیان ہوا ہے. اصل میں صحابہ چاہتے تھے, جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہیں, ہر صحابی چاہتا تھا کہ آپ کے پیچھے ہی نماز ہو. اب فرض کریں جنگ ہو رہی ہے اور صحابہ جماعت کے لیے سب کھڑے ہو جائیں تو پھر کیا ہوگا, دشمن حملہ کر دے گا. اس لیے ایک خاص طریقہ بتایا گیا کہ آدھے لوگ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ 1 رکعت نماز پڑھیں, اور پھر آدھے جو ہے ہتھیار لے کر کھڑے رہیں, اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم 2 سجدے کر لیں تو آپ قعدے میں بیٹھے رہیں, اور یہ لوگ اپنی 1 رکعت اور پڑھ کر سلام پھیر کر ہٹ جائیں, اور آپ دوسری رکعت کے لیے کھڑے ہوں, اور باقی لوگ آ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کھڑے ہو جائیں, اور آپ قعدے میں بیٹھیں تو پھر یہ لوگ اپنی دوسری رکعت ختم کر لیں اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سلام پھیر لیں. تو یہ ایک طریقہ ہے نماز خوف کا. اب ظاہر ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہے نہیں تو اس کی ضرورت نہیں, لیکن صحابہ کو یہ طریقہ سکھایا گیا, کیونکہ ہر ایک چاہتا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امامت میں نماز ادا کریں, اور اسے نماز صلاۃ الخوف کہتے ہیں. اور جو ابھی ہم نے پڑھا تھا وہ صلاۃ السفر کہلاتی ہے, کہ سفر میں جو ہے نماز پڑھنا قصر کرنا. فرمایا وَإِذَا كُنْتَ فِيهِمْ, اور جب آپ موجود ہوں ان مسلمانوں میں, فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلَاۃ, تو آپ قائم کریں ان کے لیے نماز, فَلْتَقُمْ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ مَعَكَ, تو پھر کھڑے ہونا چاہیے ان میں سے ایک جماعت کو آپ کے ساتھ, وَلْيَأْخُذُوا أَسْلِحَتَهُمْ, اور انہیں چاہیے کہ وہ لے لیں اپنا اسلحہ بھی, اسلحے کو اٹھائے ہوئے نماز پڑھنی ہے, اسلحے کو رکھنا نہیں. فَإِذَا سَجَدُوا, پھر جب آپ سجدہ کر چکیں, فَلْيَكُونُوا مِنْ وَرَائِكُمْ, تو وہ اپنی 1 رکعت ادا کر کے پھر پیچھے چلے جائیں, وَلْتَأْتِ طَائِفَةٌ أُخْرَى لَمْ يُصَلُّوا, پھر آئے وہ جماعت جو ہے آپ کے ساتھ جس نے ابھی نماز ادا نہیں کی, فَلْيُصَلُّوا مَعَكَ, پھر وہ نماز ادا کریں آپ کے ساتھ, وَلْيَأْخُذُوا حِذْرَهُمْ وَأَسْلِحَتَهُمْ, اور وہ اٹھائے رکھیں اپنے دفاع کا سامان اور اپنے ہتھیار, وَدَّ الَّذِينَ كَفَرُوا, اور چاہتے ہیں وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا, لَوْ تَغْفُلُونَ عَنْ أَسْلِحَتِكُمْ وَأَمْتِعَتِكُمْ, کہ اے مسلمانوں تم غافل ہو جاؤ اپنے اسلحے سے اپنے سامان سے, فَيَمِيلُونَ عَلَيْكُمْ مَيْلَةً وَاحِدَةً, پھر وہ تم پر حملہ کر دیں ایک بار کا زبردست حملہ کرنا, وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ, اور تم پر کوئی گناہ نہیں, اِنْ كَانَ بِكُمْ أَذًى مِّن مَّطَرٍ, اگر ہو تمہیں تکلیف بارش کی وجہ سے, بارش ہو رہی ہے اسلحہ اٹھانا مشکل ہو رہا ہے, تو فرمایا كُنْتُمْ مَرْضَىٰ, یا پھر ہو تم بیمار, انتظاؤ اسلحتکم, کہ تم اتار دو اپنے ہتھیار, وخذو حذرکم, لیکن لے لو اپنے بچاؤ کا سامان, یعنی ڈھالیں اور زریں پھر بھی اٹھائے رکھو, آج کی زبان میں آپ کہیں گے بلٹ پروف جیکٹ پھر بھی پہنے رہو, اگر تم نے جو ہے وہ مشین گن اور جو ہے کلاشن کو رکھ بھی دی, لیکن جو بلٹ پروف جیکٹ جو ہے وہ پہنے رہو, اپنے دفاع کا سامان جو ہے وہ اٹھائے رکھو. ان اللہ اعد للکافرین عذابا مہینا, اور بے شک اللہ تعالیٰ نے ایک تیار کر رکھا ہے کافروں کے لیے رسوا کرنے والا عذاب. فَإِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلَاةَ, پھر جب تم ادا کر چکو نماز, فَاذْكُرُوا اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَىٰ جُنُوبِكُمْ, پھر کثرت سے یاد کرو اللہ کو, کھڑے بھی اور بیٹھے بھی اور اپنی کروٹوں کے بل بھی, تو اصل میں یہی تین پوسچر ہیں، آدمی یا تو بیٹھا ہوگا یا کھڑا ہوگا یا لیٹا ہوگا، تو گویا کہا جا رہا ہے ہر وقت اللہ کو یاد رکھو، یہ نہیں کرو نماز پڑھی تو اللہ کی یاد ہے، نماز پڑھتے ہی بس سلام پھیرتے ہی اللہ سے غافل ہو گئے، غفلت پسندیدہ نہیں ہے، بلکہ صوفیہ تو کہتے تھے جو دم غافل سو دم کافر، جو لمحہ بھی اللہ سے غفلت میں گزر رہا ہے اصل میں کفر میں گزر رہا ہے۔ تو فرمایا فَإِذَا تَأْمَنْتُمْ، پھر جب تم امن میں آ جاؤ، جنگ ختم ہو جائے، فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ، تو پھر باقاعدہ نماز پڑھو، اِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَّوْقُوتًا، باقاعدہ نماز پڑھو، یعنی جو اصل طریقہ ہے اسی طرح نماز پڑھو، اور بے شک اللہ تعالیٰ نے نماز کو فرض کیا ہے اہل ایمان پر مقررہ وقت کے اعتبار سے، تو یہ نماز کی فرضیت کی آیت ہے، پنج وقتہ نماز اللہ نے وقت کے ساتھ فرض فرمائی ہے مسلمانوں پر۔ فرمایا ولا تهنوا في ابتغاء القوم، اور ہمت نہ ہارو یعنی قوم کے تعاقب میں، یہاں وہ واقعہ ہے غزوہ احد کے بعد جو ہمراء الاسد تک مسلمان گئے تھے حالانکہ زخموں سے چور تھے، ان تكونوا تعلمون، اگر تم تکلیف اٹھا رہے ہو، فانهم يعلمون كما تعلمون، تو وہ بھی تکلیف اٹھا رہے ہیں جیسا کہ تم تکلیف اٹھا رہے ہو، وترجون من الله ما لا يرجون، اور تم اللہ سے اس کی امید رکھتے ہو جس کی وہ امید نہیں رکھتے، وکان اللہ علیمن حکیمہ، یعنی تم تو اللہ سے ثواب کی اجر کی امید رکھ رہے ہو، اس کی امید کفار کو نہیں، وہ بھی تو میدان جنگ میں آ رہے ہیں، وہ بھی تو بیوی بچوں کو گھر چھوڑ کر آ رہے ہیں، وہ بھی تو زخمی ہو رہے ہیں اور انہیں بھی تو نقصان پہنچ رہا ہے، تو تم جو ہے اللہ سے ثواب کی امید رکھتے ہو، تو تم ہمت نہ ہارو، اور اللہ تو ہے ہی سب کچھ جاننے والا کمال حکمت والا۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات، اللہم ارحمنا بالقرآن العظیم، اللہ ہم پر رحم فرما قرآن عظیم کی بدولت، واجعلہ لنا اماما ونورا وہدا ورحمہ، اے اللہ اس قرآن کو بنا دیجئے ہمارے لیے امام اور نور اور ہدایت اور رحمت کا ذریعہ، اللہم ذکرنا منہ ما نسینا، اے اللہ ہمیں سکھا دیجئے اس میں سے جو کچھ ہم بھلا بیٹھے، وعلمنا منہ ما جہلنا، ہمیں سکھا دیجئے اس میں سے جو ہم نہیں جانتے، ورزقنا تلاوتہ آناء اللیل واطراف النہار، اور ہمیں اس کی تلاوت کی توفیق عطا فرمائیے دن میں بھی اور رات کے حصوں میں بھی، واجعلہ لنا حجتا یا رب العالمین، اور اس قرآن کو ہمارے حق میں حجت بنا دیجئے تمام جہانوں کے پروردگار، آمین اللہم آمین۔